الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالت كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما حلق نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں تسلسل کے ساتھ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کا خلاصہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کی سماجی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے جو بنیادی اصلاحات کو ذکر کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی، لیکن آج درس قرآن کے اس تسلسل کو جو سورہ حجرات کے تناظر میں ہو رہا تھا اس سے تھوڑا ہٹ کر درس قرآن کا آج عنوان سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کو بنایا جا رہا ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک منصب جلیل یعنی آپ کے ذات مبارکہ کے ایک عظیم وصف خاتم النبیین یعنی آپ پر نبوت کے زمانے اور مرتبے کو ختم کرنا، یہ جو اللہ رب العالمین کی حکمت باہرہ تھی اس کا اظہار کیا گیا۔ آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 260 میں یہ اصول درج ہے ہماری آئین میں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید پر ایمان لاتا ہو اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کے آنے کو یقین نہ کرتا ہو، حضور کی ذات مبارکہ پر خاتم النبیین ہونا یعنی آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اس بات پر یقین کرتا ہو، وہ مسلمان ہیں۔ اور اس کے بعد اسی آرٹیکل 260 کے اندر یہ درج ہے کہ قادیانی چاہے وہ لاہوری ہوں یا قادیانی ہوں، مرزائی یہ فرقہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غیر مسلم اقلیت ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہ تسلسل ہماری آئین کے اندر قانونی صورت میں تھوڑا چلتا رہا اور 1984 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں آخری وقت میں یہ اپنے معاملات کے اعتبار سے مکمل ہوا اور اس شق کی یعنی آرٹیکل 260 جس طرح کہ میں نے عرض کیا جس میں مسلمان کی تعریف، کیونکہ جب یہ ڈبیٹ قومی اسمبلی کے اندر ہوئی ہے تو اس وقت شیخ الحدیث و تفسیر شیخ الحدیث دار العلوم جدیہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری ابن صدر الشریعہ رحمہم اللہ نے اس وقت بروقت مولانا کوثر نیازی جو اس وقت حکومت کی طرف سے نمائندے تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمان کی تعریف ان علماء سے پوچھی جائے، یہ تو ہر ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں، اگر یہ مرزائی کو کافر کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ذری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کی یہ تعریف بیان کی جو آرٹیکل 260 کے اندر آئین پاکستان کے اندر درج ہے. پھر سلسلہ اصطلاحات کے حوالے سے چلتا رہا پیدر، اور اس شق کی تکمیل 1984 کے اندر ہوئی اور مکمل طور پر اس کے قانون ترتیب پا گئے، جہاں پر یہ بات اسلام کی تاریخ کے حوالے سے درج کی گئی تھی کہ مسلمان کون ہے، اور اس میں اس بات کو ذکر کر دیا گیا تھا کہ قادیانی چاہے لاہوری ہوں یا قادیانی ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے دار اسلام سے خارج ہیں، یعنی خارج سے مراد یہ کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اقلیت فرقوں میں جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں اور دیگر جو اقلیت فرقے اس پاکستان میں رہتے ہیں، اس طرح اقلیتوں میں ان کا شمار ہے. پھر یہ 1984 کے اندر آ کر یہ قانون مکمل ہوا اور اس میں اس بات کو درج کر دیا گیا کہ اب اقلیت قرار دینے کی بنا پر مسلمانوں کے کوئی بھی تشخص و سمبل کو استعمال کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، نہ ہی اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھ سکتے ہیں، نہ ہی قرآن کریم کا نام لے سکتے ہیں، نہ اس کی تلاوت کے مقیر ہو سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت خانوں کو مسجد کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں. یہ باقاعدہ ہماری آئین کے اندر بالترتیب یہ سفر ہوتا رہا، اور 1974 کے اندر یہ 7 ستمبر 1974 میں جہاں پر یہ فیصلہ درج ہوا، پھر یہ سفر اپنا مکمل کرتے ہوئے 1984 کے لگ بھگ کے عرصے کے اندر یہ اپنے مکمل قوانین کے ساتھ مکمل ہوا. تو لہذا یہ ستمبر کی آخری تاریخ جہاں ریپبلک ڈے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، پاکستان کے دفاعی معاملات کے حوالے سے ایک بہت بڑی اہمیت کا متحمل یہ پہلا عشرہ ہوتا ہے ستمبر کا، کہ جہاں پر پاکستان کے دفاع کے حوالے سے اور پاکستان کی قوت و حمیت اور غیرت کے حوالے سے الحمدللہ وہ نوجوانان اور وہ بزرگوں جنہوں نے تقسیم ہند میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس وطن عزیز کو حاصل کیا، اس پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اور اپنی دفاعی قوت اپنے دشمن ہنود و یہود و کس کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے، باقاعدہ یہ پہلا عشرہ جو ہے ستمبر کا ہے، یہ اسلامی یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر دفاعی طور پر ایک بہت بڑی اہمیت کا متحمل ہے. آج تو بہت پھیکا ہو گیا ہے معاملہ، کیونکہ میڈیا کو انڈین فلمیں دکھانے اور انڈین گانے دکھانے اور انڈین کلچر دکھانے سے فرصت نہیں ہے، ورنہ ایک دور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی گلی کوچے کوچے پاکستان کے ترانے اور وطن کی محبت اور حب الوطنی کے جذبے سے بچہ بوڑھا اور ہر شخص سرشار ہوتا تھا. ہمارے گھروں کے اوپر پاکستانی سبز ہلالی پرچم نظر آتے تھے، لوگوں کے سینے کے اوپر پاکستان کا جھنڈا نظر آتا تھا. لیکن یہ آہستہ آہستہ ایک فکر کے تحت کہیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے نظام عدالت فلاپ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا نظام بربریت کی طرف چلا گیا ہے، اور اس وقت ایک مخصوص چینل جو بھی بڑا پھٹکار اور لعنت کا شکار ہوا ہے، وہ تو 14 اگست کے دن جو ہے وہ انگریز ہندوستان کی فلمیں دکھاتا تھا اور باقاعدہ اس کو پرومو چلا کرتا تھا کہ 14 اگست کو آپ کی چھٹی ہے تو آپ نے انڈین یہ فلم دیکھنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس شہدا کا خون رنگ لایا اور وہ لعنت کا شکار ہوا، اب وہ ذلت اور رسوائی سے اس قدر وہ چینل دوچار ہے کہ وہ اپنا سر نہیں اٹھا پاتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عملی طور پر ہو پاکستان کے اندر. سب سے پہلی چیز ہمارے ملک کا وقار ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارے وسائل چاہے میڈیا کے حوالے سے ہو، شہرت کے حوالے سے ہو، ممبر و محراب کے حوالے سے ہو. سب سے پہلے ہمیں اپنے بزرگوں پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ وطن جو حاصل کیا گیا ہے، اس کا مقصد، اس کے پیچھے رہنے والے جو لوگ تھے، اس کے لیے جان دینے والے جو لوگ تھے، ان کا فیصلہ درست تھا، اور اس کی درستگی کے ثابت کرنے کے لیے، اعتماد کے لیے ممبر و محراب کو بھی ان کی تعریف و توصیف اور وطن کی حمیت کے حوالے سے ذکر کیا جائے اور میڈیا کو بھی ذکر کیا جائے. خیر، تو اسی طرح یہ ستمبر کا جو پہلا عشرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تاریخ پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی اہمیت ہے، اسی طرح جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا، اس کی ایک بڑی بنیاد کی تکمیل 7 ستمبر 1974 میں ہوتی ہے کہ تقسیم ہند کے بعد مرزائی یہودیوں کے ایجنٹ وہ پاکستان میں داخل ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پہلا وزیر خارجہ جو مرزائی تھا، اور اس نے پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کس قسم کی کوشش کی. 7 ستمبر کو الحمدللہ دوراجی میں ہم نے ایک تفصیلی پروگرام رکھا ہے، اس میں ہم تاریخ پیش کریں گے کہ آخر یہ وجہ کیوں پیش آئی اور اسمبلی میں یہ بل کیوں پاس ہوا، اس پر مناظرہ مباحثہ کیوں ہوا. اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے، جو قومیں اپنے تاریخ کو یاد رکھتی ہیں ان کا حافظہ زندہ رہتا ہے، اور تاریخ انسان کے حافظے کے مانند، اس کی شناخت، آپ کا وجود آپ کی شناخت نہیں کراتا، آپ کی زبان آپ کی شناخت کراتی ہے، آپ کی یادداشت آپ کی شناخت کراتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے رہنے والے، کہاں سے آپ آئے ہیں، کہاں جائیں گے. تو یہ آپ کی جو یادداشت ہے، یہ آپ کی شناخت کراتی ہے. تو انسان کی کو جو تاریخ سے تعلق ہوتا ہے وہ انسان کی شناخت کے لیے بمثل حافظے کی ہوتی ہے. تو جس قوم کو اپنی تاریخ یاد ہوتی ہے اسے اپنی شناخت یاد ہوتی ہے, آگے کا سفر اسے یاد ہوتا ہے. میرے دوستو, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ستمبر کا پہلا ہی اشرہ, تو 7 ستمبر ایک بہت بڑی تاریخ کا حصہ ہے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس جسے باطل فرقے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کے اپنے زوم میں ایک غلیظ سائی کی اور اس میں یہ دعویٰ کیا کہ اب ہم پر بھی شریعت والی وحی آنا شروع ہو گئی ہے اور ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی جو 1908 میں مردار ہو گیا, واصل جہنم ہوا, گردواس پور کے اندر یہ پیدا ہوا تھا, لدھیانہ کے قریب جو اس وقت یہ علاقہ ہندوستان کے اندر ہے, تو اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. پہلے مہدیت کا دعویٰ کیا, اس کے بعد عیسیٰ معود کا دعویٰ کیا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں, اور اس کے بعد آگے چل کر اس نے واضح طور پر اپنی کتابوں کے اندر, ہمارے پاس پوری کتابیں موجود ہیں, پہلے تو روحانی خزائن اس کی کتابوں کا تقریباً 29 سے 30 جلدوں کا مجموعہ ہے, جس نے اپنی زندگی کے اندر جو ساری کتابیں لکھی تھی اس کا ایک مجموعہ ہے. پہلے تو ڈھونڈنے کے لیے بڑی کوشش ہوتی تھی, ہم نے خود اس کو مانچسٹر سے لے کر یہاں پر آئے اور خریدا وہاں پر ساری, لیکن اب تو یہ ویب سائٹ پر براہ راست ڈال دی گئی ہے. اب اگر آپ حوالوں کو نوٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آج کل تو ایسی وائی فائی اور جناب جو ہے کہ نیٹ کا دور ہے, آپ اپنے موبائل کے اندر سارا سسٹم ہے, تو اگر آپ ابھی گوگل پر لکھیں گے تو جناب وہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اس کی ساری کتابوں کا مجموعہ, اس کے اشتہارات الگ چھپے ہیں اور کتابیں جو ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں کسی سے لکھوائی ہیں یا خود لکھی ہیں جو بھی کی ہیں, تو روحانی خزائن کے نام پر 30 جلدوں کا وہ مجموعہ موجود ہے. اصل کتابیں ہمارے پاس ابھی لائبریری کے اندر موجود ہیں, جس میں واضح طور پر اس نے کہا کہ میں ہی محمد رسول اللہ ہوں اور مجھ پر جناب جو ہے کہ وہ شریعت والی وحی آتی ہے, اور باقاعدہ مجھے بار بار اللہ کی جانب سے یہ وحی کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان, کہ ہم نے جو ہے کہ وہ قرآن کا انتخاب جو ہے وہ قادیان کے قریب کیا ہے, اور اس نے بے شمار اپنی طرف سے بشارتیں دینا شروع کی. یعنی اس کی جو اپنی طرف سے جو اس نے پیشن گوئیاں کی ہیں اس کی تعداد تقریباً 29 کے قریب آتی ہے, کہ سب کے سب جھوٹ ثابت ہوئی, سب کے سب جھوٹ, کہ کل یہ ہوگا جھوٹ ثابت ہوئی, کل یہ ہوگا جھوٹ ثابت ہوئی. ایک عورت سے یہ محبت کرتا تھا اور اس نے کہا کہ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا, جبریل آ کر کہیں کہہ کر گئے, تو پشاور کے ایک شخص سے اس کا نکاح ہو گیا اس عورت کا, وہ تفصیل ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ آدمی جو مر جائے گا تو اس عورت سے اس شخص کے 5 بچے پیدا ہوئے, مرزا مر گیا اور وہ زندہ رہا. تو اس قسم کی بے شمار اس کی فضول باتیں, لیکن باقاعدہ ایک پری پلاننگ کے تحت اس کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا, تاکہ 1857 کے غدر کے اندر جو مسلمانوں کا ایک تشخص گوروں کے مقابلے میں تھا اس کو پامال کیا جائے. میں اس کو تھوڑا اوپر سے جوڑنا چاہوں گا, اسود انسی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ سے متصل, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, حضور کے دور مبارکہ کے اندر نجد کا جو علاقہ ہے, نجد جو ہے یہ مدینہ منورہ سے مشرقی جانب ہے, اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, بخاری شریف جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک باب بندھا ہوا ہے کہ الفتنۃ من قبل المشرق, کہ امت کو گرانے کے لیے جو فتنے کھڑے ہوں گے وہ مشرق سے کھڑے ہوں گے. اور جغرافی نقشہ اگر آپ دیکھیں, اطلس کو اگر آپ دیکھیں آپ میپ کو ابھی, تو مدینہ منورہ سے مشرقی جانب جو علاقہ بنتا ہے وہ نجد کا بنتا ہے, اور اس پہ تفصیل ہے. وہ دو قبیلوں کی طرف حضور کا اشارہ تھا, بنو نضر کی طرف, بنو ربیعہ اور مدر کی طرف. بنو ربیعہ وہ قبیلہ ہے جو آج جو موجود ہے, یہ بنو ربیعہ سے تعلق رکھتی ہے, اور کنز المال کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں بنو ربیعہ کی جب حکومت آئے گی تو اسلام ذلیل ہو جائے گا, اس پر کبھی میں تفصیلی گفتگو کروں گا. اور بنو ربیعہ قبیلہ نجد کا وہ علاقہ ہے جس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا, اور خود ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنز المال کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب قبیلہ بنو ربیعہ اقتدار پر آئیں گے تو اسلام ذلیل ہوگا. آج کل آپ کے ماحول میں ایک بات گردش کر رہی ہے کہ گنبد شریف کو گرانے کی بات ہو رہی ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں تو بڑا شور ہوا ہے, لیکن کل جنگ کے اندر اس کی مذمت کی ہے, یعنی اس کا انکار کیا ہے, لیکن یہ بہت پرانا تسلسل ہے. کچھ سال پہلے ہوا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مولودگاہ کو گرا کر وہاں پر بلڈنگیں بنائی جائیں گی, تو ان سے کہا جائے کہ کفر کے ایوانوں کو گراؤ. تو حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ بنو ربیعہ قبیلے کے جب لوگ حرم پر حکومت کریں گے تو اسلام کو عزت نہیں ملے گی, اسلام ذلیل ہوگا. اور آپ دیکھیے اس کے مقابلے میں 1000 سال جو ترک نے پاشا رحمہ اللہ نے جب حکومت کی ہے تو ان کا سلسلہ چلا ہے, تو اس سے اسلام کو قوت ملی تھی, زینت ملی تھی, غلبہ ملا تھا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا تاریخی تسلسل کے اندر, تاکہ ختم نبوت پر آپ آیات سنتے رہتے ہیں, ان احادیث کو دیکھتے رہتے ہیں, لیکن ایک سلسلہ اور کڑی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بالکل قریب, یعنی ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمانا ہے, تو قبیلہ بنو حنیفہ یہ حنیفہ قبیلہ جو ہے یہ نجد کا تھا اور مدر کے قریب رہتا تھا یمامہ کے مقام پر. یہاں سے ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آیا مدینہ شریف میں. اس سیرت کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. اب اس میں ایک بندہ یہ تھا جو ان کا سب سے بڑا گرو تھا, وہ اس پر چادریں ڈال کر اس پر بالکل اس کو قربانی کا جس طرح سانڈ بنایا جاتا ہے اس کے سروں پر چادریں ڈال کر اس کو بڑے نخرے کے ساتھ لے کر آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تواضع تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عاجزی فرمایا کرتے تھے, تو اگر کوئی وفد حضور سے ملنے آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اس کے پاس خود چل کر جایا کرتے. تو جب بنو حنیفہ کا یہ جب قبیلہ آیا اور یہ آیا نجد سے تھا یمامہ کے علاقے سے اور یہ مدر کے قریب کا یہ خطہ ہے بنو ربیع اور مدر کے درمیان, اس پر ہماری پوری تقریر نیٹ کے پر موجود ہے حدیث نجد کی شرح کے تحت, اس میں ہم نے اس کے واضح اشارات بھی آپ کے سامنے پیش کیے. اور سرکار نے پہلے فرمایا تھا کہ فتنہ جو ہے وہ نجد سے آئے گا. اگر آپ کربلا کی بات کریں تو میں بھی یہ کہوں گا آپ کے سامنے ایک علمی مشورہ آپ کو دیتے ہوئے کہ کربلا کے اندر جو امام حسین کو شہید کیا گیا وہ بھی نجدی تھے, حضرت علی کو قتل کرنے والا بھی نجدی تھا. آپ کہیں گے وہ تو کربلا تھا, نجد کہیں اور ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا سوال آپ کے ذہن میں آیا کہ کربلا کوفہ کہیں اور جگہ پر ہے, نجد کہیں اور جگہ پر ہے. میں نے کہا تھوڑی تاریخ کو ذرا آپ علمی اعتبار سے تھوڑا بڑھائیں تو آپ آ جائیں البدایہ و نہایہ تاریخ اسلام کو اگر آپ پڑھیں تو کوفے کو ڈیولپ کیا ہے, ایک ہب بنایا تھا حضرت فاروق اعظم نے, کیونکہ مدینہ شریف سے شام تک کا سفر بہت لمبا ہوتا تھا. تو آپ کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے بہت صلاحیت عطا فرمائی تھی سیدنا فاروق اعظم کو, تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ راستے میں پڑاؤ کے لیے بستی بنائی جائے جس میں یہاں سے جو قافلہ جا رہا ہے وہ آرام کرے رکے اور وہاں پر بستی آباد کی جائے کہ آنے جانے میں تجارت بھی بڑھے گی اور آنے جانے میں گویا کہ قافلوں کو تنگی بھی نہیں ہوگی اور ان کو جو وسائل کھانے پینے یہ ساری چیزیں کے ہیں وہ ان کو مل جائیں گے. تو یہ کوفے کا جو علاقہ ہے اس کا وجود نہیں تھا, اس کو ڈیولپ کرنے والے, زمین کو ہموار کر کے پلاٹنگ کرنے والے سیدنا فاروق اعظم ہے. اور اس کو جس طرح ہمارے وہاں ٹیکسٹائل فری زون ہوتا ہے کہ جس میں آئیں اور زمین خریدیں اور بغیر اس کے آپ ٹیکس کے لگائیں, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کوفے کے علاقے میں باقاعدہ بازار بنائے اور اس کو ٹیکس فری کیا اور فرمایا لوگ آ کر رہیں یہاں پر اور کاروبار کو اپنے آباد کریں تاکہ قافلوں کے لیے راہ ہموار ہو. اور اس میں آپ آ کر دیکھیں 99.9 جو لوگ تھے ان کو نجد سے لا کر آباد کیا گیا تھا. اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کو گرانے والا فرقہ فتنہ جو ہے وہ نجد سے کھڑا ہوگا. اب اگر آپ کربلا کی طرف آئیں یا مدینے کی طرف آئیں, چاہے حضرت عثمان غنی کے قاتل کی طرف آئیں یا سیدنا علی کے قاتل, سیدنا علی کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم تھا, آپ دیکھیے وہ بھی تمیمی نجدی تھا. خیر جب یہ قبیلہ بنو تمیم کا یمامہ کے مقام نجد سے حضور کی بارگاہ میں آیا تو سرکار خود تشریف لے گئے. سرکار جب وہاں پر پہنچے تو یہ شخص درمیان میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے گرد بڑے باادب ہو کر بیٹھے تھے. جب حضور تشریف لائے تو سب لوگوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور یہ شخص کھڑا نہیں ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محو گفتگو تھے تو اس نے منہ سے پردہ ہٹا کر کہا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں پارٹنر بنائیں اور اپنی نبوت کا حصہ مجھے دیں آپ, تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے قبیلے والے بڑے مضبوط لوگ ہیں, وہ آپ کا ساتھ دیں گے اسلام کو پھیلانے کے لیے. لیکن دیکھیے سیاسی اتحاد اور ہوتا ہے لیکن سیاست میں عقیدے کو شامل نہیں کیا جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت افراد کی ضرورت تھی, قیس و قسریٰ سے لڑنے کے لیے مضبوط جنگجو کی ضرورت تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیلمہ کذاب جو اس وقت سامنے بیٹھا ہوا تھا جس کا نام مسیلمہ تھا, اس نے کہا کہ جناب آپ مجھے اگر اپنی نبوت میں شریک کر لیں اور مجھے بھی اپنا سیکرٹری بنائیں بے اعتبار نبی کے کہ دنیا مجھے بھی نبی کہے, تو میرے پاس ہزاروں کا ایک قبیلہ موجود ہے جو جنگجو قبیلہ ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اسلام کو بڑی برکت ہوگی. تو حضرت ثابت بن قیس جن کی وجہ سے یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم نازل ہوئی تھی, یہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ موجود تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارکہ میں ایک کھجور کی خشک شاخ تھی. سرکار نے مسلمہ کی طرف منہ کر کے چہرہ کر کے اشارہ فرمایا کہ یہ جو کھجور کی شاخ ہے نا سوکھی, یہ بھی میں تجھے نہیں دے سکتا اور تیری ہمت اور اوقات کے, یہ کہہ کر حضور لوٹ آئے. حضور نے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ دراصل سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی دلیل بننی تھی. مسلمہ لوٹ کر دوبارہ گیا, بڑا بڑبڑ کرتا رہا اور اس نے اپنے علاقے میں یہ مشہور کیا کہ مجھے باقاعدہ باضابطہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں شریک کر لیا اور مجھے یمامہ اور نجد کے ان علاقوں کا نبی بنا دیا گیا ہے اور میں ان معاملات کو باقاعدہ دیکھوں گا. اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خط لکھا اور اس میں لکھا کہ من مسیلمہ مسیلمتا رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے خط لکھا کہ مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے معاذ اللہ, اس کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو یہ خط دیا جا رہا ہے، اور اس خط کا متن یہ تھا کہ اللہ نے میرے اور آپ کے درمیان نبوت کو تقسیم کر دیا ہے۔ سرکار نے اسی وقت کاتب کو بلایا، صحابہ نے اجازت مانگی کہ حضور اجازت دیجیے ہم اس کی گردن اتار دیں، سرکار نے فرمایا وقت ابھی نہیں آیا، رک جاؤ۔ کاتب کو حضور نے بلایا، اور بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط کا جواب دیا، اور الفاظ حضور نے کیا لکھے ہیں جو قیامت تک کے لیے اس کے ساتھ مشہور ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مسیلمہ کذاب، بولی سبحان اللہ، فرمایا کہ اللہ کے سچے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹا دعویٰ کرنے والے کذاب دجال مسیلمہ کی طرف یہ جواب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی صفات بیان فرمائے اور اس کی ذلت کو ذکر کیا۔ تو مسیلمہ چلا گیا اور یہاں حضور کا وصال ہو گیا۔ حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں کو کئی معاملات درپیش تھے، اس میں یہ تھا جب حارثہ شام کی مہم سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ کو حکم دیا گیا حسن صدیق اکبر کی طرف سے کہ فوراً پہنچے یمامہ کے مقام پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ موجود تھے، اور یمامہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں پر گھمسان قسم کی جنگ ہوئی مسلمہ کذاب کے ماننے والوں میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں۔ اور فرق یہ تھا کہ اختلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں تھا، صحابہ اکرام اسلام کے صحیح طریقے پر تھے اور وہ قرآن کے صحیح مفہوم پر تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ سامنے جو قبیلہ تھا وہ خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تھا۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں جگہ سے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ اپنے جوش کو بحال کرنے کے لیے لگا رہے تھے، یہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ جوش کو بحال کرنے کے لیے لگا رہے تھے۔ تو ابن کثیر ہے، تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، لوگ بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ یا محمد یا رسول اللہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا تم اگر مسلمہ والے ہو تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر تم خالد بن ولید والے ہو تو یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں جب جنگ یمامہ کے مقام پر ہوئی تو جب دونوں جگہ سے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے تو اس وقت زید بن حارثہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ ہمارا سمبل کیا ہے، ہمارا تشخص کیا ہے، ہم کیسے اپنے اور بیگانوں کو جانیں گے؟ دونوں جگہ پر یا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو اس وقت سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا کہ اگر وہ یا اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں تو یا اللہ کا حقیقی ماننے والا وہ ہے جو یا محمد کا نعرہ لگائے گا۔ تو یہ کتابوں موجود ہیں، تو یہ علامہ ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر کے اندر یمامہ کے مقام میں لکھا ہے کہ وہ شعار یومئذ للمسلمین یا محمد آہو، اس وقت صحابہ کی جماعت نے کافروں کی جماعت سے اور منکرین ختم نبوت کی جماعت سے ہٹ کر جو اپنا مقام ذکر کیا تھا وہ نعرہ کیا تھا، فرمایا یا محمد آہو یا رسول اللہ، فرمایا یہ نعرہ وہ نہیں لگا سکتے تھے، نہ ان کے حلق سے نکلتا تھا نہ ان کا دل چاہتا تھا۔ صحابہ اکرام اپنے تعارف کے لیے یا اللہ کے ساتھ یا محمد کا بھی نعرہ لگاتے تھے اور یا رسول اللہ کا بھی نعرہ لگاتے تھے۔ اور یہ جنگ ہوئی، میرے دوستو ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر ضروری ہے آپ حیران ہوں گے۔ آج ایک حافظ قرآن کی قدر معاشرے میں کتنی آپ جانتے ہیں، آپ اس قدر کی وجہ سے اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، آپ اس قرآن کی قدر کی وجہ سے اپنا پیسہ مدارس میں دیتے ہیں تاکہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی تعلیم میں جو پیسے کی معاونت ہے وہ چلتی رہے۔ یہ آپ کا ایک ایمانی جذبہ ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کو محفوظ کرنا آج اتنا اہم نہیں جتنا پہلے دور میں تھا، کیونکہ آج دوراجی ہی میں کہتا ہوں کہ کئی سو حافظ قرآن بچے ہوں گے، کراچی میں دیکھیں تو کئی ہزار حافظ قرآن بچے ہوں گے۔ لیکن وہ دور جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا ہے اور ظاہری پردہ فرما دیا ہے، اب تو قرآن صرف صحابہ کے پاس موجود ہے، اگر وہ زندہ رہے تو قرآن زندہ ہے، اگر وہ انتقال کر گئے اور آگے تک منتقل نہ کر پائے تو پھر قرآن کیسا رہے گا۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سے کہا کہ ہمارے ساتھ کثرت سے وہ صحابہ موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، ان کو مدینہ بھیج دیا جائے، اور لوگ لڑ رہے ہیں جو حافظ قرآن نہیں، فرمایا نہیں، جتنے حافظ قرآن ہیں سب کو یمامہ بھیجو اور وہ مسلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس جھوٹے کے خلاف لڑیں۔ آپ یقین کیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت میرے دوستو اتنی ہے کہ اس ایک جنگ میں 700 حافظ قرآن صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا تھا صحابہ یہ کے بعد دیگر شہید ہوتے رہے، ہونے دیا جائے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز نہ کی جائے، جب تک مسلمہ کذاب کو پیوند خاک اس کو خاک و خون میں نہلا نہ دیا جائے، اس وقت ابو بکر صدیق جو نرم دل ہے لیکن خدا کے دشمنوں پر سخت ہے، اس وقت تک مسلمانوں کے قافلے مدینے کا رخ نہ کریں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت وحشی نے جنہوں نے غزوہ احد کے اندر حضرت سید الشہداء کو قتل کیا تھا وہ مسلمہ کے پیچھے پیچھے گھومتے رہے، اور جیسی مسلمہ بڑا ڈنگے مار رہا تھا اونٹ پر بیٹھ کر، اس نے گردن اٹھا کر اپنی قوم کو دیکھنے کی کوشش کی، موقع دے کر حضرت وحشی نے وہی اپنا چکو نکالا اور اس کو تیز کر کے جب گھما کر دیا تو وہ اس کے حلق کے اندر گھس گیا۔
وہیں سے وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا اور واصل جہنم ہوا. حضرت وحشی نے خنجر نکال کر ہوا میں لہرا کر کہا، لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ جب میں عالم کفر میں تھا تو اسلام ایک آدمی کو میں نے مارا تھا، اور جب میں آج عالم اسلام اور زمانہ اسلام میں ہوں تو کفر کے سب سے بدترین آدمی کو میں نے مارا ہے. تو مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوا. اسی وقت یمن کے اندر ایک اسی کے ساتھ اسی دور میں اسی زمانے کے اندر سنا کے مقام پر اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے دعویٰ کر کے یہ بات کی تھی، مجھ پر ایمان لاؤ شراب پینے کی اجازت ہے، مجھ پر ایمان لاؤ زنا کی بات، زنا دراصل زنا ہی نہیں ہے، شراب دراصل ہو، جب جنت میں شرابن تہورا ہوگی تو یہاں پر بھی ہوگی معاذ اللہ. تو اس نے شراب پینے کی چھٹی دے دی کہ لوگ آخر مانے تو کیوں مانے، تو اس نے کہا لاؤ میں ریلیف دیتا ہوں تمہیں، ریلیف یہ کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ریلیف یہ ہے کہ زنا کرو اس میں کوئی عرض نہیں، ریلیف یہ ہے کہ جناب شراب پیو. یہی کام مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں نے کروایا کہ تجھے لوگ نبی کیوں مانیں گے. اس نے سب سے پہلی چیز یہ ذکر کی ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں، ایک وقت بھی پڑھ لیں تو پانچ وقت کی ادا ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اسلام میں جہاد ختم ہو چکا ہے، اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے. تو کئی لوگوں کو اس نے اپنے پیسے کے زور پر، یا جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں جو روٹی کپڑا ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، دین ان تک پہنچتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا اور یرغمال بنا کر اپنی تنظیم میں شامل کیا. خیر 1908 کو باقاعدہ معذرت کے ساتھ، یعنی وہ رفع حاجت کیا کہیں اب میں کھل کے بتاتا ہوں، کہ پیشاب اور پخانہ کرتے ہوئے مرا ہے وہ، اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل اسی جگہ پر وہ مرا ہے، آدھا جسم اس کا گندگی میں پڑا ہوا تھا اور اس حال میں وہ واصل جہنم ہوا. تو لہذا یہ پہلا عشرہ جو ستمبر کا ہے، یہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا، میں آپ تمام سے کہوں گا کہ 7 ستمبر کو باقاعدہ اپنے گھروں کے اندر قرآن خانی رکھیں، آپ فاتحہ رکھیں. ان تمام علماء کے ثواب کے لیے، سیدنا صدیق اکبر کے دور مبارکہ سے لے کر 700 کے قریب امامہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں حافظ قرآن، ان کے سب لے کر آخری دور تک جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک کو بچانے کے لیے مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اپنی ہر عزیز چیز کے ذریعے اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے، آپ قرآن خوانی کریں اور ان کی روحوں کو ثواب پہنچائیں. اس لیے کہ یہ چیز آپ کے لیے دنیا میں بھی باعث برکت بنے گی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بنے گی. وقت مختصر تھا، میں نے مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. 7 کو انشاءاللہ العزیز جو ہے باقاعدہ اور باضابطہ ہم اس پر ایک تفصیلی کانفرنس اسی علاقے میں کچی میمن کے روڈ کے اوپر کرنا چاہیں گے، اس میں اس کے تاریخی پس منظر اور مسلمانوں کے لیے جو صحیح نظریہ ہے وہ کیا ہے. لیکن صحیح نظریہ مسلمان نوجوانوں کے لیے صرف یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی ذلی نبی، اور نہ ہی کوئی شخص چوڑا ہو اور وہ خود کو امام مہدی کہے. امام مہدی کا ظہور عرب میں ہوگا، وہ حضور کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کے لیے نہ فیس بک پر کوئی پیسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ واٹس ایپ پر کسی چیز کو واٹس ایپ کرنے کی ضرورت پڑے گی. جب وہ آ جائیں گے حرم میں، تو جب سورج نکل آ جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ حضرت سورج آ گیا ہے، امام مہدی آ جائیں گے تو لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا اور سارے علماء فضلاء ان کے پیچھے چل جائیں گے. حضرت عیسیٰ کا ظہور اب وقت ہے، اب نہ کوئی، ابھی یہ جو علامات ہیں یہ 16 علامات چل رہی ہے قیامت کی، کبرا علامات میں سے ظہور امام مہدی ہے اور کبرا علامات میں سے ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لہذا وہ نوجوان جو ویب سائٹ پر اسلامی تعلیمات کو ریسرچ کرتے ہیں اپنی نالج بڑھانے کے لیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علماء اور دیندار لوگوں سے اس بات کی تصدیق کریں کہ کون سی تفاسیر پڑھنے کے لائق ہے، کون سی ویب سائٹ مسلمانوں کی ویب سائٹ ہے. اس وقت اسرائیل نے تقریباً 1000 قسم کی ویب سائٹ اسلام کے نام پر بنا کر باقاعدہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، جس میں کہیں سے آپ نہیں پکڑ سکتے، لیکن اس میں ایسی چیزیں سلو پوائزن کے ساتھ موجود ہیں کہ اس میں شغب رکھا جائے تو بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو جائے گا. میں اس سال بھی، گزشتہ سال بھی، ایک مہینے کے قریب مانچسٹر میں رہا اور برمنگم میں رہا. میں رات کو پروگرام کر کے آنے کے بعد 3-3 گھنٹہ مرزائیوں کا MTV جو چلتا ہے اس کو میں 3-3 گھنٹہ دیکھتا تھا، لیکن میں جو پڑھنے پڑھانے سے میرا تعلق ہے میں نہیں پکڑ پاتا تھا کہ مرزائیوں کا چینل ہے کہ نہیں. اس لیے کہ جب لوگوں چلتا تھا تو اس پر آیت چلتی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن ایک پروگرام تھا، کبھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے، جس کے بعد ہمیں واقعی میں اشارہ ہوا کہ کتنے سلو انداز میں جو مرزائیوں کو پڑھتا ہو، جو اس فیلڈ میں ہو، وہ تانے بانے کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کہاں لے جانا چاہتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے، آخری بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں صرف شعور کے لیے، کیونکہ جمعہ کا دل کرنٹ ایشوز کو ڈسکس کرنے کا ہوتا ہے، روزمرہ کے اخبارات اور معاملات کو لانے کا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی خطوط پر استوار کریں. اور یہ جو پورا ہفتہ ہم نے انتشار اسلام کے خلاف دیکھا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک مشاورت کا ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ ہمارے کیبلز پر باقاعدہ صبح 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک انڈین چینلز پر خاص طور پر ہندو پنڈت آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنی جانب سے سنا رہے ہوتے ہیں. اور اس سبق کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ادب کرو, سچ بولو, پڑوسیوں کا خیال رکھو, علاقے کا خیال رکھو. تو بالکل یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کسی سے محبت کرنے کی اور کسی کو گھیرنے کا. جب بندہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے تو اگلے کے دل میں نرمی آ جاتی ہے. تو جس طرح ہندو کی اگر آپ گفتگو سنیں اور وہ آپ کو اڑوس پڑوس کی آداب, ماں باپ کا ادب بتائے, تو وقتی طور پر آپ اس کو سنتے ہیں لیکن دل میں اس کو جگہ نہیں دیتے. اس لیے کہ ان باتوں کا اعتبار جب ہے جب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہو. اور جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا اس کو ماں باپ کے حقوق بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو سوسائٹی کا ادب بتانے کا فائدہ کیا؟ یہ تو وقتی گزارا ہے. اسی طرح مرزائیوں نے بھی کئی چینلز اب بھی یوٹیوب پر عام مسلمانوں کے نام سے لانچ کیے ہوئے ہیں, جس کی ایک پوری تفصیل موجود ہے, جس میں باقاعدہ گویا کہ سیٹلائٹ کے تھرو جو ان کا ایک چینل ہے جس کو ایم ٹی وی کہا جاتا ہے. تو اس یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں. نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ ویب سائٹس ہوں یا فیس بک ہوں یا دیگر ترقیات, یہ سلسلہ ٹیوٹر قسم کی چیزیں ہوں, اس میں شغف کرنے سے پہلے اپنے ایمان کی پوزیشن اور اپنے آپ کو بچانے کی سب سے پہلی ضرورت ہے آپ کو. ان چیزوں کو پیسٹ کریں, ان ویب سائٹس کی طرف آپ جائیں جن کی طرف آپ کو صحیح ذرائع سے مشورہ مل چکا ہو کہ یہ مسلمانوں کی ویب سائٹ ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا ہے, اسرائیل نے پورے قرآن کو نقلی بنایا ہے, یعنی عبارات اس میں ملا کر, جس میں آیات جہاد کو نکال کر کئی ایسی باتیں جو عربی عبارت, جو عربی جانتے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی عربی قرآن کی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جو عام مسلمان بچہ ہے وہ قرآن سچ کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تو لہذا آپ کے لیے اخلاقی اور ایمانی ضرورت ہے, ماں باپ کے لیے بھی ضرورت ہے, استاذوں کے لیے بھی ضرورت ہے, اسکول اور کالجز میں جو پروفیسر ہیں, جو استاذ ہیں, انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ٹیوٹر ہیں, میں ان سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا اللہ بچوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں, ان کے ایمان کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے, اسلامی تشخص کو پھیلانے کے لیے یہ بات کیجئے. اور سب سے بڑی بات یہ بتائیے کہ 7 ستمبر 1974 اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا دن ہے. 7 ستمبر کا جو دن ہے اس کو ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے اسلامی طریقے سے. بولے انشاءاللہ. اس دن ہمارے گھروں کے اندر ختم نبوت کی آیات, قیمت آپ پڑھتے ہیں تو آیت کریمہ کے لیے دانے لے کر بیٹھ جائیں, ایک ہی آیت پڑھی, ماں کانا محمد ابا حدم رجالکم ولاکہ رسول اللہ وخاتم النبیین, ماں کانا محمد ابا حدم رجالکم ولاکہ رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیات کا ورد کریں, اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں میں اویئرنیس دکھائیں. اس لیے کہ دنیا ختم ہو جائے گی, قبر میں آپ کام آنے والی چیز ایمان ہے. ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے, آپ کا کچھ وقت بھی لیا, لیکن یہ کرنٹ ایشوز پر گفتگو کرنے کی چیزیں ہیں. آج کل سیاسی تانے بانے بھی مل رہے ہیں. ایک سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے کہ میری حکومت آئے گی تو میں ایک یارڈ بناؤں گا اور اس یارڈ میں میں قادیانیوں کی مسجد بناؤں گا. میں نے کہا چھکے چھوڑ گئے تمہارے, ابھی بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضور کے منصب پر تم نے ہاتھ ڈالا, اس دن سے خدا نے تم کو ذلیل کیا ہے, توبہ کرو اس چیز سے. اگر ایک بھی مسلمان سنی زندہ ہے اس کراچی کے اندر دنگل ہوگا, ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن مرزائیوں کے عبادت خانوں کو مسجد لکھنے. ہم دہشت گردی کی بات نہیں کرتے, ہم آئین کی بات کرتے ہیں. اقلیت کو اقلیت میں رکھا جائے تو ان کے عبادت خانوں کو دیکھنا, ان کی طرف بڑھنا جائز نہیں, ان کو مارنا جائز نہیں, لیکن اقلیتوں کو مسلح پر لایا جائے گا پھر ان ایمان والوں کو ہم نہیں روک سکتے. اور پھر میں اس ممبر سے کہوں گا کہ اس جنگ میں مرزائیوں کو مارتے ہوئے اگر کوئی مر گیا تو میں اس مسلمان کو شہید کہوں گا, وہ شہید ہوگا. لیکن اقلیت ہو اور اقلیت قبول کر لیا جائے, اس وقت ہم اس مسجد کے ممبر سے کہیں گے کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے عبادت خانوں کی طرف نظر کریں, کیونکہ ریاست میں ہم رہتے ہیں, ان کے حقوق الگ ہیں ہمارے حقوق. اقلیت کا خیال بھائی مان رکھا جائے گا کہ مارا نہیں جائے گا, دھوسا نہیں جائے گا, لیکن اگر انہوں نے اسلامی تشخص اختیار کیا, اپنے عبادت خانوں پر مینارے بنائے, گنبد بنائے, محراب بنائے, قرآن پڑھنے کا نام لیا, مسلمانوں کا نام رکھا اور خود کو مسلمان کہا, تو پھر کوئی سر بازار کو ان کی گردن اتار دے تو ہم اس مسلمان کی تائید ضرور کریں گے اور یہ ضرور کہیں گے کہ اس مسلمان پر قصاص نہیں ہے, وہ بغیر سزا کے چھوڑ دینے کے لائق ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں یہ ایمانی جذبات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتدال سے, توازن سے ریاست کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنا ایک فرد کے اعتبار سے زندگی بسر کرنے کی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین اپنی ایمانی ذمہ داری کو ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.